الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسرار. سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں اللہ جل شانہ نے قرآن حکیم کی تعریف فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، ذالک الکتاب، الکتاب جسے کہا جائے، وہ صرف یہ کتاب ہے جس کی نظیر کوئی دوسری کتاب نہیں. کتابوں سے تو ایک عالم بھرا پڑا ہے، لیکن الکتاب، دا بک جیسے انگریزی میں کہتے ہیں، ایسی کتاب جس کی مثال نہیں ملتی، جو جامع مکمل ہر طرح، ہر طور، ہر طریقے سے، جس میں کوئی خامی، کوئی کمی، کوئی جملہ قابل اصلاح، کوئی زیر زبر، کوئی نقطہ، کوئی نظر ثانی کی ضرورت، جس میں لکھے گئے حقائق میں کوئی تبدیلی، جس کے اوامر و نواہی میں کوئی تبدیلی، جس کی کسی بات میں آئندہ بھی کسی تبدیلی کا کوئی امکان نہ ہو، جس کی گزشتہ کے بارے کوئی بات رائی برابر شبہ نہ رکھتی ہو کہ اس میں غلطی کا امکان ہے. جو گزشتہ کی بات کی ہو وہ بھی حق ہے، اور جو آئندہ کی بات کرتی ہے اس میں بھی زمانے بدل سکتے ہیں، لیکن اس حقیقت میں کسی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں. جو حکم دے دیا وہ منسوخ نہیں ہوگا، اور جس سے روک دیا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. جو حرام کر دیا وہ حلال نہیں ہوگا، جو حلال کر دیا وہ حرام نہیں ہوگا. اس لیے یہ الکتاب، جس جیسی کوئی دوسری کتاب نہیں. ذالک یہ ہے، سامنے ہے، یہ ہے، ہر آدمی سن رہا ہے، ہر آدمی تک پہنچ رہی ہے. جو نہیں مانتا، جو کافر ہے، اس تک بھی صدا پہنچ رہی ہے، کسی آدمی سے دور نہیں ہے. ورنہ تو ہوتا ہوا الکتاب، ہوا اس لیے نہیں ہے، یہاں ذالک اس لیے ہے کہ قریب تر چیز کو ذالک دیتے ہیں. یہ سامنے ہے، یہ کتاب ہے، اور یہ اس لیے قریب ہے کہ آپ اندازہ کیجئے، اللہ کریم کا ایسا نظام ہے کہ زمین کی حرکت کو دیکھیں. ابھی یہاں ظہر کی اذان ہوئی، اب یہ تسلسل چلتا چلا جائے گا سورج کے سفر کے ساتھ ساتھ. یہاں ہوئی ہے، پھر شاید پاکستان سارے میں ہوئی ہوگی، یہاں ختم ہوگی تو زور کی اذانیں ایران اور اس علاقے میں شروع ہو جائیں گی، وہاں ختم ہوگی تو اگلے میں شروع ہو جائیں گی. اور یہی نہیں، یہاں زور کی ہو رہی ہے تو مشرق کے بعید میں کسی جگہ فجر کی ہو رہی ہوگی، مغرب میں کسی جگہ عصر کی ہو رہی ہوگی، اس سے آگے کسی جگہ مغرب کی، کہیں عشاء کی بھی ہو رہی ہوگی. اور یہ ایک ایسا تسلسل ہے کہ یہ پیغام الہی کسی لمحے بند نہیں ہوتا. روئے زمین پر کسی نہ کسی جگہ صدائے اللہ اکبر اور صدائے شہادت نبوت اور شہادت توحید اور صدائے اصلاح و فلاح جاری و ساری. یہ صدا یہ ندا کیا ہے؟ اسی کتاب کی طرف بلا رہی ہے، اسی کے احکام کی طرف بلا رہی ہے، اسی اللہ کی طرف بلا رہی ہے جس کی یہ کتاب ہے، اسی کی ذات و صفات کی طرف بلا رہی ہے، اسی کی عبادت کی بات کر رہی ہے. تو پھر زانے کل کتاب ہوئی نا، ہر شخص کے سامنے ہے، ہر وقت سامنے ہے. اور الکتاب جامع مکمل، جس میں کسی شبے کی گنجائش نہیں، کسی تبدیلی کا امکان نہیں، کسی اصلاح کی ضرورت نہیں. لا ریب فی، کوئی ادنا سا کھٹکا بھی اس میں نہیں ہے کہ جو اس نے گزشتہ کے بارے بات بتائی ہے شاید اس میں رائی برابر غلطی ہو، یا جو آئندہ کی بات کر دی ہے. اب کتاب کو نازل ہوئے تو 1450 سال ہو گئے، 1400 سالوں میں دنیا نے کتنی زمانے نے کروٹیں لی، کتنی چیزیں بدل گئیں، کتنی نسلیں بدل گئیں، حالات کتنے بدل گئے، اور کئی صدیاں اور بھی زمانہ کروٹیں لے لے، حقیقت وہی رہے گی جو اس کتاب نے بتا دی. آج تک کی تبدیلی میں کیا فرق پڑا؟ کیا انسان کو بھوک نہیں لگتی؟ کیا انسان کو پیاس نہیں لگتی؟ کیا انسان کاروبار نہیں کرتا؟ کیا انسان سفر نہیں کرتا؟ زندگی اور اس کی ضرورتیں نہیں بدلی. زمانے میں جتنی تبدیلیاں آئی ہیں تکمیل ضرورت کی چیزیں بدلی ہیں. کہ سفر کرتے تھے لوگ اونٹوں پر، گھوڑوں پر، پھر سفر لاری پر، بس پر، پھر اب جہاز پر ہو گیا. تو سفر تو سفر ہے، سفر کے احکام تو وہی نہیں گئے. اسباب و ذرائع بدلے، مقاصد نہیں بدلے کہ کوئی تبدیلی کی ضرورت پیش آئے. اب انسان ہوا کھا کر نہیں جیتے کہ پہلے روٹی کھاتے تھے اور اب صرف ہوا پر زندہ ہے. وہی انسان ہے، وہی اس کی ضرورتیں ہیں، وہی اس کا توالد و تناسل ہے، اسی طرح پیدا ہوتا ہے، اسی طرح مرتا ہے، وہی اس کے رشتے ہیں، وہی اس کے جسم کی اس کی ضرورتیں ہیں، اس کی روح کی ضرورتیں ہیں، اور تمام ضروریات کی تکمیل کے اصول و ضوابط اس کتاب نے بتا دی. اب اگر آئندہ کے لیے بات رہ جاتی، اس کے بعد کسی اور کتاب کو آنا ہوتا تو پھر یہ الکتاب نہ ہوتی. تو اس میں ایک کمی ہوتی نا جو بعد میں آنے والی کتاب پوری کرتی. اگر اس کے بعد کوئی کتاب آنا مقصود ہوتی اور کسی کتاب کو آسمان سے نازل ہونا ہوتا، وہی الہی آنا ہوتی، تو پھر یہ الکتاب نہ رہتی، پھر کتاب رہتی، ذالک کتاب، پھر یہ صحیفہ ہوتی، یہ کتاب ہوتی، الکتاب نہ ہوتی. الکتاب کا مقصد یہ ہے کہ گزشتہ جو کتابیں آئیں ان کا سب کچھ بھی اس میں ہے. یا آئندہ کسی نئی کتاب کی ضرورت ہی نہیں. اگر نئی کتاب آئے تو ظاہر ہے اس کے احکام میں کچھ تبدیلی آئے گی. پہلی کتابوں میں احکام کچھ اور تھے، دوسری میں اور تھے، بعد میں آنے والی میں اور تھے، اب اس میں احکام کچھ اور ہیں، عبادات کے طریقے اور ہیں، حلت و حرمت کے احکام اور ہیں، بدلتے رہے وقت کے ساتھ ساتھ. لیکن جب یہ کتاب آئی تو یہ قصہ تمام ہو گیا. اس لیے فرمایا الکتاب، ہر طرح سے جامع و مکمل، لا ریب فی، اور اس بات میں کوئی ذرہ برابر شبہ کی گنجائش نہیں ہے. ھدًى للمتقین، راہبر ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کا دامن پکڑتے ہیں. رہنما سارے انسانوں کے لیے ہے، راہبر ان لوگوں کے لیے جو دامن پکڑتے ہیں. تو خدا کا عمومی مفہوم جو ہے عربی میں وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کا صحیح طریقہ جو ہے وہ خدا کہلاتا ہے. کسی جگہ جانے کا جو صحیح ترین راستہ ہے وہ اس جگہ جانے کے لیے وہ خدا کہلائے گا. کھانا کھانے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ خدا کہلائے گا. جو کمانے کا صحیح طریقہ ہے وہ کمانے کے ضمن میں ہدایت اور خدا کہلائے گا. تو جو بھی اس کا دامن پکڑ لے اس کے لیے پوری پوری رہ بر ہے, یعنی زندگی کی ابتدا سے انتہا تک کے ہر مسئلے میں اس کی راہبری کرتی ہے. رہنمائی نہیں, راہبری کرتی ہے. رہنمائی تو سارے نوع انسانی کی کرتی ہے اور عام دعوت دیتی ہے, ایھا الناس, اے اولاد آدم. لیکن راہبری اسے نصیب ہوتی ہے جو اس کا دامن تھامتا ہے. اب وہ متقی یا دامن تھامنے والے کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب, وہ لوگ جو ان حقیقتوں کو مانتے ہیں جو ان کی نگاہ سے بلند, عقل سے ماورا اور علم سے بالا تر ہے. سب سے بڑا غائب کیا ہے؟ ذات باری تعالیٰ, جو ہر جگہ موجود بھی ہے اور جسے کوئی دیکھ بھی نہیں پاتا, محسوس بھی نہیں کرتا. پھر عالم بالا سارا ہمارے لیے غیب ہے, فرشتے غیب ہیں, جنت و دوزخ عالم غیب ہے. یہ سارے وہ حقائق ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے, جو اس کتاب نے بتایا. اب اس کو ہم حق مانیں گے تو اس سارے غیب کو بھی حق ماننا پڑے گا. الذین یؤمنون بالغیب, وہ لوگ جو ان باتوں پر ایمان لے آتے ہیں جو ان کی ذاتی عقل اور علم سے بالا تر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتانے پر علماء فقہ اور علماء فقہ لکھتے ہیں کہ بچے کو بھی یہ باور کرایا جائے, کیونکہ اللہ اور خدا کے نام پر بھی بے شمار خدا ایجاد ہو گئے. تو یہ یقین دلایا جائے, بچے کو سکھایا جائے کہ میں اس خدا کو مانتا ہوں جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں, جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے, جنہوں نے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جلوہ افروز ہوئے, اور جو اللہ کے آخری نبی ہیں, جس طرح اور جس خدا کو وہ منواتے ہیں اسی طرح اس خدا کو میں ویسا مانتا ہوں. ایمان باللہ کی ہمارے پاس ایک ہی دلیل ہے کہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, اللہ واحد ہے, لا شریک ہے, اللہ قادر ہے, اللہ خالق ہے, اللہ رب العالمین ہے. تو یہ سارا کیا ہے؟ ایمان بالغیب ہے, اعتماد علی الرسول ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتبار ہے. پھر فرمایا جنہیں یہ ایمان نصیب ہوتا ہے, یقیمون الصلاۃ, اللہ کی اطاعت کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں. سلاد کا ترجمہ ہمارے اردو والے نماز کر دیتے ہیں. سلاد کا ترجمہ نماز نہیں ہے. سلاد کا ترجمہ ہر وہ کام ہے جو جس میں اللہ کی حضوری شامل ہو. آپ کاروبار کرنے لگتے ہیں اور اس میں اللہ کا تصور آ جاتا ہے کہ میں جھوٹ نہ بولوں اللہ ناراض ہوگا, جتنے پیسے لیے مال بھی اتنا دوں اللہ ناراض, وہ بھی سلاد ہے. ہر وہ کام جو دائرہ اطاعت الہی میں آتا ہے وہ صلات. تو نماز کو صلات اس لیے مختص کر دیا گیا کیونکہ اس کی ہر حرکت و ہر سکون احکام الہی کے تابع ہے, تو عرفاً اسے کہہ دیا گیا. ورنہ نماز جو لفظ ہے یہ فارسی کا لفظ ہے, اور فارس میں اسلام کے آنے سے پہلے آتش پرست ہوتے تھے, اور آگ کے پجاری جو تھے ان میں ایسے ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے 18, 20, 25 برس آگ کے گرد بیٹھ کر گزار دیے, نہ آگ بجھنے دی نہ وہاں سے اٹھے, اسی کی اس میں پوجا میں گزار دیے. تو وہ جو ایک تسلسل ان کا ہوتا تھا آگ کی عبادت کا, اس سے ان کی زبان میں, اس زمانے کی زبان میں نماز کہتے تھے. تو یہ تو چونکہ قرآن کا ترجمہ سب سے پہلے غالباً فارسی ہی میں ہوا, تو فارسی کا چونکہ عبادت جو وہ کرتے تھے اسے نماز کہتے تھے. یہاں جب صلات کا ترجمہ ان کو انہوں نے نماز لکھ دیا. تو نماز کا مفہوم ان کے ہاں بھی یہ تھا کہ مکمل اطاعت اور پوری طرح متوجہ رہا جائے اسی ایک شے کی طرف. صلات میں چونکہ ہم متوجہ اللہ ہوتے ہیں پوری طرح, تو اس کا ترجمہ انہوں نے فارسی میں نماز لکھ دیا, جو آگے غلط العام ہو گیا اور چلتا گیا. ورنہ یہ لفظ ایسا نہیں ہے کہ اسے قرآن کے ترجمے میں شامل کیا جائے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, انفاق ہوتا ہے جو نعمت پاس ہو اسے اللہ کی حدود کے اندر خرچ کرنے کا نام. طاقت ہے اسے ظلم نہیں کرتا بلکہ حدود شرعی کے اندر خرچ کرتا ہے. حکومت اقتدار ہے اسے شرعی حدود کے اندر خرچ کرتا ہے. دولت ہے اسے عیاشی نہیں کرتا اسے شرعی حدود کے اندر خرچ کرتا ہے. علم ہے اسے شریعت کے مطابق لوگوں کو گمراہ اس سے نہیں کرتا, ان کی ہدایت کا سبب بناتا ہے اور شریعت کے مطابق اس کے کرتا ہے. تو وہ سارا انفاق ہوگا. ينفقون, جو اللہ کی دی ہوئی نعمت کو, اللہ کی دی ہوئے اوصاف کو, اللہ کی دی ہوئی طاقتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتے ہیں. اور پھر فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک, اور وہ لوگ جو اس بات پر یقین کرتے ہیں جو کچھ آپ پر نازل ہوا, وما انزل من قبلک, اور آپ سے پہلے جو صحیفے نازل ہوئے. اللہ کی طرف سے جو کچھ جس نبی پر نازل ہوا وہ حق ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, تمام صحیفوں میں, تمام کتابوں میں اور قرآن میں بھی دو باتیں ہیں. ایک حصہ ہے خبر, دوسرا حصہ ہے احکام. یہ دو حصے ہیں ہر کتاب کے. خبر اگر تبدیل ہو جائے تو دونوں خبریں سچ نہیں ہوتی, یا پہلے والی سچ ہوتی ہے یا دوسری سچ ہوتی. لہذا جو حصہ خبر ہے وہ آدم علیہ نبی نام علیہ السلام سے لے کر آقا نامدار تک ایک ہی ہے. سب کا کلمہ ایک ہے, لا الہ الا اللہ. آدم و صفی اللہ, ابراہیم و خلیل اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, اسماعیل و ذبی اللہ. لیکن خبر جو پہلی جو ہے توحید باری کی, وہ سب میں لا الہ الا اللہ ہر جگہ موجود. جتنی خبر ہے آخرت کے بارے, جنت دوزخ کے بارے, فرشتوں کے بارے, ذات الہی کے بارے, صفات الہی کے بارے, وہ سب میں ایک ہے. احکام بدلتے ہیں وقت کے ساتھ, اور اگر ایک حکم منسوخ کر دیا جائے اس کی جگہ دوسرا جاری کر دیا جائے تو دونوں صحیح ہوتے ہیں کہ پہلے وقت کے لیے وہ ٹھیک تھا, اب جو صورت بدل گئی اس کے لیے یہ ٹھیک. تو حکم کی تبدیلی سے اعتراض نہیں آتا, خبر کی تبدیلی سے اعتراض آتا ہے. لہذا خبر بھی حق تھی اور احکام جو ان کتابوں میں اس وقت ہے اس وقت کے لیے وہ احکام بھی برحق تھے. آج جو کتاب موجود ہے آج عمل اس کے احکام پہ ہوگا اور خبر میں فرق ہی کوئی نہیں. لیکن کمال ہے, یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر کوئی کتاب آ جائے, اس کا ذکر تو یاد نہیں ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, اگر بعد میں کوئی نبوت ہوتی، کوئی کتاب آنی ہوتی، کوئی احکام آنے ہوتے تو یہاں منوایا جاتا کہ جو آئندہ آئے گی اس پر بھی ایمان لائیں. یہاں بات کی ہے من قبلک، آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں، آپ کے بعد نہ کتاب آئے گی، اور جب کتاب نہیں آئے گی تو نبی آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب کوئی نیا حکم ہی نازل نہیں ہونا، جب کسی حکم میں تبدیلی نہیں آنی، تو پھر نبوت نہیں آنے کا تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آنا تھا آ چکا، لوگوں کو انتظار رہتا ہے، اب بھی لوگوں کو انتظار ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کوئی آئے گا اور یہ ہو جائے گا، کوئی آئے گا اور ایسے کر دے گا. قرآن فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ کتاب و نور مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک کتاب بھی آ چکی اور واضح واضح نور اور روشنی بھی تمہارے پاس آ چکی، اللہ کے احکام بھی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی. فرمایا لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، قد جاءکم من اللہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. دوسری آیت کریمہ میں فرمایا کہ آنے والا آ چکا، اب کوئی نہیں آئے گا، انتظار نہ کرو. جو تشریف لا چکا ہے اس کے دامن کو تھامنے کی کوشش کرو، کوئی نہیں آئے گا. آ چکا جسے آنا تھا، تشریف لا چکا جسے تشریف لانا تھا. کتاب آنی تھی، کتاب آ چکی. رسول آنا تھا، رسول تشریف لا چکا. تو میرے بھائی، یہ انتظار کہ کوئی آئے گا یہ صحیح نہیں ہے. ہر شخص اپنے وقت کے لیے خود مکلف ہے کہ وہ کیا کرتا ہے. ہمیں شکوا حالات سے ہے. ہم کہتے ہیں حکومت انصاف نہیں کرتی، ہم یہ کہتے ہیں کہ لڑائی ہوتی ہے، ہم یہ کہتے ہیں چوریاں ہوتی ہیں، ہم یہ کہتے ہیں گھر جلا دیے جاتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں ظلم بڑھ گیا ہے. قرآن حکیم فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا. فرماتے ہیں تمہارے سارے کرتوتوں کا نتیجہ تو نہیں ہے، کچھ گناہوں کے نتیجے میں زمین پر بھی اور سمندروں میں بھی آگ بھڑک اٹھتی ہے. جلوس نکالنے سے اصلاح نہیں ہوگی، احتجاج کرنے سے اصلاح نہیں ہوگی، بندے مارنے سے اصلاح نہیں ہوگی. آپ نے وہاں بارے میں بم پھینک دیا اور مشیوں نے مسجد میں پھینک دیا، اس سے اصلاح نہیں ہوگی. یہ آگ پہلے برائی سے بھڑکی ہوئی ہے. اگر آپ اس آگ کو بجھانا چاہتے ہیں تو فرماتا ہے اپنی اصلاح کرو. تمہارا کردار سدھرے گا تو حالات سدھر جائیں گے، اور تم نہیں سدھرو گے تو حالات کیسے سدھریں گے. ظہر الفساد ہو فی البر والبحر، زمین پر، سمندر پر، ہر جگہ فساد بپا ہوا. کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. ہماری ایک مصیبت یہ بھی ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ سارے ملک کی اصلاح ہو جائے، لیکن اپنا محاسبہ نہیں کرنا چاہتا. خود جیسا ہوں میں ویسا رہوں، دوسروں کی اصلاح ہو جائے. مکلف شرعی ہر فرد اپنی اصلاح کا سب سے پہلے ہے. ہم چاہتے ہیں پاکستان میں اسلام نافذ ہو، تو میرا وجود پاکستان میں اگر 14 کروڑ آبادی ہے تو 14 کروڑواں حصہ تو میرا وجود ہے. یہ تو میرے بس میں، میں اس پر تو اسلام نافذ کر دوں، اس کی شکل و صورت اسلامی ہو، اس کا اٹھنا بیٹھنا اسلامی ہو، اس کا کردار اسلامی ہو، اس کی بول چال اسلامی ہو، لین دین اسلامی ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ 14 کروڑ میں پاکستان پر تو اسلام نافذ ہو گیا. اور اگر ہم اپنے آپ پر کرتے جائیں تو ہمیں کسی حکمران کی، کسی حکومت کی، کسی جلسے کی، کسی جلوس اور کسی خارجی طاقت کی ضرورت باقی نہیں. صحابہ کرام پر کس نے نافذ کیا تھا؟ ہر صحابی نے اپنے آپ پر اسلام نافذ کر لیا. تو میرے بھائی، ہمارے مسائل کا سادہ سا حل ہے، اللہ کریم ہمیں توفیق دے. ہم انتظار چھوڑ دیں، کوئی نہیں آئے گا، آنے والا آ چکا، تشریف لا چکا. کوئی کتاب نہیں آئے گی، کتاب آ چکی اور اس میں ہر زمانے کے ہر سوال کا جواب موجود ہے. اب ہمارے ذمے ایک ہی کام رہ جاتا ہے کہ دلی یقین کے ساتھ اس کا دامن تھام لیں اور محمد الرسول اللہ کا اتباع اور کتاب کا اتباع اختیار کریں. تو حالات ہم بدلے تو حالات بدل سکتے ہیں، ہم بدلے تو زمانہ بدل سکتا ہے، ہم بدلے تو سب کچھ بدل سکتا ہے. اور اگر ہم نہیں بدلیں گے تو حالات بھی نہیں بدلیں گے. پھر ایک قانون ہے فطرت کا، وہ ہمیں بھگتنا پڑے گا. اللہ کریم ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہمیں علم اور شعور اور آگہی دے، توبہ کی توفیق دے، توبہ قبول فرمائے اور نیکی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جناب